أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان محترم، استقبال ماہ محرم اور آغاز ماہ محرم کے لیے ہم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر آمادہ کر رہے ہیں کہ ذکر سید الشہداء ہماری زندگی میں، ہماری فکر میں، ہماری روح میں اس طرح سے داخل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو یہ کہہ کر منوا سکیں کہ ہم حقیقت میں عزادار حسین ابن علی ہیں. یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سلام، جو کچھ بھی اور جس طرح سے بھی آپ محرم کی آمد پر اپنے فکری سرمایے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نہ صرف یہ کہ خلوص شامل حال رہے بلکہ تمنا یہ ہے کہ ہم اس کی صحیح معنی میں جو روح ہے اس کو بھی جان سکیں. سال بہ سال مجالس کے نام پر جمع ہونا، دس دن کے لیے اپنے جذبات عقیدت کو بیان کرنا، کچھ دیر کے لیے محفل کا حصہ بن جانا اور اس کے بعد پھر باقی ایام میں اس پوری فکر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا، یہ شیوا، شعار، طریقہ، دستور نہیں ہوتا ان کا کہ جو اپنے آپ کو اس آستانے سے وابستہ بتاتے ہیں. یہ تقریر میں اس لیے اپنے آپ کو خاص طور پر کرتے ہوئے آمادہ پا رہا ہوں کہ کل سے تو ہم اپنے عنوان پر جو دین اور دنیا ہے قائم رہنے کی کوشش کریں گے، مگر آج کی تقریر میں کم از کم ہم اس نقطہ نظر کو بیان کریں، اس فکر کو پیش کریں، اس اثاثے کو آپ کی خدمت میں مہیا کر دیں جس کے نتیجے میں کم از کم ہم کوئی بنیاد تو قائم کر سکیں. کسی بھی عمارت کی تعمیر ممکن نہیں ہے اگر اس کی بنیادیں محکم نہ ہوں. اگر اس کی بنیادیں محکم نہیں ہوں گی تو وہ عمارت تعمیر ہوتی تو ہے، ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مرور زمانہ اس عمارت کو تباہ کر دیتے ہیں، اس عمارت کو برباد کر دیتے ہیں. اسلام میں فکری عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اگر صحیح خد و خال چاہیے تو جب تک روح حسین ابن علی کو اس میں شامل نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اچھا معمار، اچھا بنانے والا، اچھا ڈیولپر کسی بھی عمارت کو جب بناتا ہے تو فقط اس لیے نہیں بناتا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے خوشنما نظر آئے، اس لیے بناتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے استوار نظر آئے، محکم نظر آئے اور مضبوط نظر آئے. اب جہاں دنیاوی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہوئے اتنے خیالات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہاں پر فکری عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہوگا. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ وہ تقریر ہے کہ جس میں ہم یہ کم از کم دیکھیں کہ وہ کیا ہمارے پاس ایسی صورتیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی فکری عمارت کو استوار کر سکیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس وہ سرمایہ موجود ہے جو دنیا کی بیشتر قوموں کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جو دنیا کی بیشتر قوموں کے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس وہ کچھ ہے جو بہت سو کے پاس نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہو، تو درون خانہ اپنے دل کے کسی گوشے سے وہ آواز یہ دیں گے کہ کاش یہ ہمیں مل جاتا، کاش یہ ہم پا لیتے، کاش یہ ہم تک پہنچ جاتا. مگر کیا کریں، زمانہ آگے بڑھ گیا، فکر پیچھے رہ گئی، ہم نے آگے بڑھ کے اس نعمت کو اٹھا لیا. یہ نعمت نعمت گرا قدر ہے، یہ نعمت نعمت گرا بہا ہے، یہ نعمت نعمت غیر مترقبہ ہے. اس نعمت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس نعمت کو کسی آلے میں جانچا نہیں جا سکتا، اس نعمت کو کسی پیمانے میں پرکھا نہیں جا سکتا، اس نعمت کو کسی کسوٹی پہ جانچا نہیں جا سکتا. یہ وہ نعمت ہے کہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا سوا محمد عربی کے، کہ دیتے ہوئے کہا تھا بس یاد رکھنا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ سرمایہ آپ تک پہنچا، ان ہاتھوں سے پہنچا، اس طریقے سے پہنچا کہ جس کے نتیجے میں اب آپ ہیں اور یہ نعمت ہے. تو میں تقاضا کرتا ہوں سننے والوں سے، میری تمنا ہے سننے والوں سے، میری آرزو ہے اپنے سننے والوں سے، جسے وہ پورا کرے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، کہ اس حسینی سرمائے کی اس طرح سے حفاظت کریں جو حفاظت کرنے کا حق ہو. ایسے نہ کریں جیسے آپ چاہتے ہو، بلکہ ایسے کریں جو حفاظت کرنے کا حق ہو. یعنی اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے، 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے، اور جہاں پہ کہنے والے نے یہ کہا، کون؟ مالک مطلق نے کہا، باری مطلق نے کہا، قالت مطلق نے کہا، پیدا کرنے والے نے کہا، انہیں ایسے پاک رکھا گیا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ایسی آپ حفاظت کریں اس سرمایے کی جو حفاظت کرنے کا حق ہو. ہو، ویسے نہیں کہ جیسے میں چاہوں، ویسے نہیں جیسے آپ چاہیں. فرد فرد کے حوالے اس حسینی سرمایہ کو نہیں کیا جا سکتا، اس کی یونیورسلٹی کو، اس کی عالمینیت کو پیش نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ سرمایہ آپ کے لیے کس طرح سے موجب افتقار ہوتا، یعنی کس طرح سے یہ سرمایہ آپ کو دنیا میں پہچنواتا ہے. آج حالات جتنے ہی خراب ہوں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ حسین کے نام کو لے کے جائیے تو محسوس آپ یہ کریں گے کہ اس نام سے نہ اپنوں کو گھبراہٹ ہے نہ غیروں کو گھبراہٹ ہے. یہ عجیب معجزہ ہے. آپ اپنے آپ کو حسینی کہیں کوئی گھبراتا نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا نام آپ لے کے دیکھیں تو گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ویجیلنس ہی ویجیلنس ہے. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کسی اور نگاہ سے. یہ حسین کا اثر ہے جس کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، کہ جہاں نام میں آپ نے کہا حسین ابن علی کے ماننے والے، تو نہ اس سے تشدد کی بو آتی ہے، نہ ایکسٹریمزم کی بو آتی ہے، نہ ایکسٹریمٹی کی بو آتی ہے، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی آپ نے کہا یہ حسین کا ماننے والا ہے، تو بے اختیار سامنے والا سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں ایک فکر تو رکھتا ہے، ایک سلیقہ تو رکھتا ہے، جینے کا ایک رویہ تو رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، بودوباش کا اپنا ایک سامان ہے جس کے تحت یہ جی رہا ہے. اتنا متعارف آپ کو کروا دیا ہے، کسی اور نے نہیں، احسان ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو ظاہر ہے کہ میرے پاس یہ تقریر تھی اور مجھے یہ بتلایا گیا آج میرے آنے پر کہ آپ شب یکم محرم میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے طولانی سفر میں خستگی، تکان، تھکاوٹ کے باوجود آپ کی ظاہر ہے کہ یہاں پر موجودگی مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ میں ایک ایسی بنیاد مہیا کر دوں اپنی آنے والی تقاریر کے لیے کہ جس میں اب ہم جب مل بیٹھیں تو گفتگو ایسے ہو جس کے نتیجے میں ہم ایک مقصد کو حاصل کر سکیں. ظاہر ہے کہ یہ میری تمنا بھی ہے، یہ آپ کا تقاضا بھی ہوگا اور غلط بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ گھنٹے بھر کے لیے، سوا گھنٹے کے لیے جو آتے ہیں تو اپنا وقت تو ضائع نہیں کرتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا شیوانی. اور پھر ظاہر حسینی شعار بھی تو نہیں ہے، یہ حسینی طریقہ بھی تو نہیں ہے. وقت کا ضیاع ہمیں پسند نہیں ہے. اگر پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پسند ہو اس کو بیان کیا جائے، اور پسند یہی ہے کہ ہم ایسی صورت کو پیش نظر رکھیں جس کے نتیجے میں کم از کم یہ تو ہم غور کر سکیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، جو کچھ ہم کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ میرے کہنے سے یا کسی اور فرد کے کہنے سے تو صحیح نہیں ہے، لیکن ایک اس میں جو اہم ترین امر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، حسینی سرمائے کی کاشت کہیں اور نہیں ہوئی، یہ حسینی فکر کی کلٹیویشن کسی ایسی زمین پر نہیں ہوئی کہ جو زمین آپ سے نامانوس ہو، جو زمین آپ سے ناواقف ہو. ایسی زمین پر حسینی فکر کی کاشت نہیں ہوئی کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جانتے یہ تصور کہاں سے آیا، ہم نہیں جانتے یہ فکر کہاں سے آئی، ہم نہیں جانتے اس فکر کو کہاں سے درامت کیا گیا. حقیقت میں یاد رکھیے، حسینی فکر کی کاشت خود محمد نے کی ہے، سرکار رسالت مآب نے کی ہے، سرکار رسالت مآب نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی پرداخت کی ہے، اس کی اٹھان اگر ہے تو آپ کو سرکار رسالت مآب ہی کے زمانے میں نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ 11 ہجری کے بعد کا اٹھنے والا حسین ہے جو اپنی فکر کو 61 ہجری کے میدان کربلا میں دے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بڑی بات اہم ہے، اس کو بہت غور سے سنی. اس لیے کہ ہمارے پاس تصورات بدل رہے ہیں لیکن بدلتے ہوئے تصورات میں ہم نہیں بدلتے. اس لیے کہ یہ طریقہ، یہ شب شیوا، یہ شعار شرفا کا نہیں ہوتا. شریف انسان کی تعریف یہ ہے کہ جس موقف پر وہ قائم رہتا ہے اس پہ قیامت تک کے لیے قائم رہتا ہے، وہ اپنے موقف کو نہیں بدلتا. ہم حسین ابن علی کے ماننے والے، ہم اپنے موقف کو نہیں بدلتے، ہم اپنی فکر کو نہیں بدلتے، ہماری فکری اساس کبھی بھی مختلف نہیں ہوتی. ہم ایک ہی طریقے سے جیتے ہیں، ایک ہی طریقے پر مرتے ہیں، ہمارے یہاں تبدیلی نہیں ہے. ایسے ہی لا تبدیل لخلق اللہ، جیسے کہ خلقت میں تبدیلی نہیں، اس کی خلاقیت میں تبدیلی نہیں، اس کے کریشن میں تبدیلی نہیں، ویسے ہی ہماری فکر میں کوئی تبدیلی نہیں. اور جہاں تبدیلی نہیں ہوتی تو اگر دین ہے تو دین قیم ہوتا ہے، انسان ہے تو انسان قائم ہوتا ہے. اس فکر کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. اسی لیے اسلام کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے پروردگار علی اعلی نے کہا تھا ذالک دین القیم، یہ قیم دین ہے. قیم دین جو نہ صرف یہ کہ باقی رہتا ہے بلکہ اگر کوئی آ کے اس سے وابستہ ہونے کی کوشش کرے تو اسے بھی باقی رکھتا ہے. یہ تعریف ہے دین کی. دین تنہا کسی ایسے شجر کا نام نہیں ہے جو کسی صحرا میں کھڑا ہوا ہے، نہیں، دین ایک ایسے شجر کا نام ہے جو سایہ دار ہے، جو برگبار ہے، جو سمربار ہے، یعنی جس سے آنے والی قومیں استفادہ کر سکیں. کسی ایک زمانے میں نہیں، کسی ایک وقت نہیں، قیامت تک کے لیے وہ سمربار ہے. وہ آپ اپنی چھاؤں کو بھی استوار رکھتا ہے، آپ تک اپنے پھلوں کو بھی پہنچاتا ہے، تاکہ تھکا ماندہ، خستہ حال، بے چین مسافر جب آ کے شجر کے نیچے پناہ لے تو اسے سکون بھی ملے، اطمینان بھی ملے، آرام بھی ملے، آسائش بھی ملے، اور کبھی وہ بھوک محسوس کرے تو دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اسی شجر سے ثمر کو لے، اپنی بھوک کو مٹائے، اپنی پیاس کو مٹائے، اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر سکے. یہ وہ گھرانہ تھا جس نے اس ثمر کو، اس شجر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ 11 ہجری، ظاہر ہے کہ اگر 11 ہجری آپ کے سامنے سنایا تو فوراً آپ محسوس کریں گے کہ یہ 11واں سال ہے ہجرت کے بعد کہ جس میں سرکار رسالت مآب اس دنیا سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اس دنیا سے منہ موڑ رہے ہیں. اور ایسی صورت میں جاتے جاتے ایک مرتبہ بچے کو اپنے سینے پر لٹا لیا، اپنے سینے پر بٹھا لیا اور بے اختیار یہ کہا، دیکھو اس کو کبھی فراموش نہ کرنا. کون جانتا تھا، کون جانتا تھا کہ بمشکل تمام جس کی عمر 7 برس کی ہوگی وہ کسی ایسے موقع پر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوگا کہ جہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں کسی غیر دین پر نہیں چل رہا ہوں، میں کسی غیر کی شریعت پر نہیں چل رہا ہوں، میں اپنے جگ کی شریعت پر چل رہا ہوں، اپنے جگ کی سیرت پر چل رہا ہوں، اپنے جگ کے راستے پر چل رہا ہوں. 7 برس کا بچہ اس زمانے میں، مگر 61 ہجری میں 57 برس کی عمر پانے والا حسین ابن علی بے اختیار اپنے آپ کو ایک ایسے منزل پر اور ایسے موقع پر پا رہا ہے کہ جہاں اس نے نانا کی شریعت کو اور نانا کے دین کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے لا کے پیش کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے جد کا دین ہے، یہ میرے جد کی سیرت ہے، یہ میرے جد کی شریعت ہے، یہ میرے جد کا طریقہ ہے، یہ میرے جد کے جینے کا سلیقہ ہے. اب حسین حسین نہیں تھے، حسین محمد تھے. حسین حسین نہیں تھے بلکہ حسین جیتا جاگتا قرآن تھے. حسین حسین نہیں تھے بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انبیاء کا کل خلاصہ حسین کی سیرت میں اور صورت میں جمع ہو رہا تھا. یہ وہ حسین تھا جو 61 ہجری کے کربلا میں آیا تھا اور آ کے دین کو اس طرح سے محکم کر رہا تھا، مستحکم کر رہا تھا، قوی کر رہا تھا، مضبوط کر رہا تھا، جس کے بعد آج دیکھ دیکھیے آج 1432 ہجری کا سال تمام ہو رہا ہے، کل 1433 ہجری کا سال شروع ہو جائے گا. ہر سال محرم کے آغاز پر آپ محسوس یہ کرتے ہیں جیسے دین کی تجدید ہو گئی، دین کی احیاء ہو گئی، دین تازہ ہو گیا، دین کی رگوں میں ایک مرتبہ پھر وہ خون دوڑنے لگا جو محمد کا خون ہے، جو آل محمد کا خون ہے. احسان ہے یہ محمد کا اور آل محمد کا کہ جس کے صدقے میں آج مسلمان سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہے. احسان ہے محمد اور آل محمد کا کہ جس کے صدقے میں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دین پر چلنے والے ہیں. خدا کی قسم اس گھرانے میں سے حسین کو الگ کر دیجئے، پھر مجھے بتائیے اس کی روح رواں کون ہے، اس کی روح رواں کہاں ہے. ارے مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ 11 ہجری میں سرکار رسالت میں آپ کو دفن کرنے کے بعد پلٹ کے جانے والے نہیں تھے. احسان ہے یہ حسین ابن علی کا کہ جس نے نانا کے روزے پر کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ حسین کو موت، حسین جب نانا کی قبر پہ کھڑے ہیں تو بتانے والے حسین نے بتایا کہ محمد کو موت نہیں آتی، محمد مرنے والا نہیں ہے، محمد باقی ہے، محمد فانی نہیں ہے، محمد کو زوال نہیں ہے، بلکہ محمد باقی رہنے والا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ حسین نے بتایا، اپنے طریقے سے بتایا، اپنے دستور سے بتایا، اپنے قوت اظہار سے بتایا، اپنے طریقہ گفتار سے بتایا. یہ جتنی باتیں میں آج آپ سے کر رہا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کریں، اس لیے کہ اگر یہ باتیں آپ محفوظ نہیں کر سکیں گے نہ دین سمجھ میں آئے گا نہ دنیا سمجھ میں آئے گی. دین ہے تو حسین ہے، دنیا ہے تو حسین ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط دین حسین ہے دنیا کوئی اور ہے. یہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، حسین کے نام کے ساتھ جی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے دین آپ کی فکر کو درست کرنے والا، دنیا آپ کے عمل کو درست کرنے والی. فکر و عمل اگر علیحدہ ہو جائے تو وہ منافقت ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ تسلیم نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ تصدیق نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے. جہاں فکر و عمل ایک مرتبہ باہم ہو جائیں تو اس کا مطلب وہی دین ہے، وہی دنیا ہے، علیحدگی اس میں ممکن ہی نہیں ہے. دین کا لانے والا، دنیا میں اس کو پہنچانے والا ایک ہی ہے. اس ایک کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے اس طرح سے کہ جہاں پر ایک عجیب بات ہے، کہنے والوں نے کہا کہ نکلتے ہوئے کسی اور نے نہیں، دیکھیے میری تقریر کو آج مبادیات کی تقریر جانیے، بنیادی تقریر جانیے، اس کو اساسہ سمجھیے، اس پر فکر کیجئے اور اس پر اپنی فکری عمارت کو آئندہ آنے والے 10 دنوں میں تعمیر کیجئے. کسی اور سے نہیں، کسی اور سے نہیں. عبداللہ ابن عباس، کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ جس کے متعلق تاریخ نے جب قلم اٹھایا ہے تو یہ کہا ہے کہ گو کے سن و سال میں بہت چھوٹے ہیں مگر انہیں امیر المومنین، حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، منسوب کرتے ہوئے دنیا کے سارے مؤرخین نے، دنیا کے سارے محدثین نے، دنیا کے سارے مستشرقین نے، یعنی آپ کی ایگزیجسس کے لکھنے والے، آپ کے ٹریڈیشنز کو پہنچانے والے، جس کو آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جس کو میں اردو میں مستشرق کہتے ہیں، وہ سبوں نے ایک ہی بات کی عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے، کہا ہے کہ یہ امیر المومنین سے اتنی نزدیکی رکھتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شاگرد رشید کہا ہے عبداللہ ابن عباس کو، اولین مفسر کہا ہے عبداللہ ابن عباس کو. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک تاریخ پر آپ کی نظر نہیں ہوگی آپ کو اس تاریخ میں جینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس تاریخ کو سمجھیے پھر تاریخ میں زندہ رہنے کی کوشش کیجئے. عبداللہ ابن عباس کا تو یہ رتبہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس زندہ نہیں ہے. 60 ہجری میں حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس جی رہے ہیں، زندہ ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس کہ جنہوں نے بہت نزدیک سے سرکار رسالت میں آپ کو دیکھا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس جنہوں نے بہت نزدیک سے امیر المومنین کو دیکھا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس جن کے تعلق سے خلفائے راشدین کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کبھی تفسیر میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو عبداللہ ابن عباس سے رجوع کرتے. یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ ایک پورا نام ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یعنی اگر کہیں کبھی قرآن فہمی میں مشکل پیش آتی اس زمانے میں تو یہ دیکھے بغیر کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر کیا ہے، بڑے بڑے اصحاب جو سرکار رسالت مآب کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، محسن بڑی بڑی دوریوں کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا ہے عبداللہ ابن عباس کو اور ان کی خدمت میں آئے ہیں اور پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے، بتاؤ اس آیت کی تنزیل کیا ہے، بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا ہے، بتاؤ اس لفظ کے معنی کیا ہے. یعنی وہاں پر گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ عمر کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ یہ نہیں جانا جاتا کہ عمر چھوٹی ہے لہذا یہ قرآن کے معاملات میں کیا بیان کر سکتا ہے، نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ بے اختیار پوچھ لیا جاتا ہے. ہمیں اطمینان ہے، دیکھیے ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں اطمینان ہوتا ہے. ایسے تاریخ میں اگر آپ کے پاس کچھ اور واقعات ہیں تو ان کو نکال کے اپنے پاس جمع کرتے رہیے اور اپنے مسلم بھائی سے یہ کہیے کہ یہ پریسیڈنٹ رہا ہے، یہ تاریخ میں پریسیڈنٹ ہے کہ جہاں علم زیادہ ہوتا ہے وہاں عمر پہ توجہ نہیں کی جاتی، جہاں پہ آپ کی معرفت زیادہ ہو وہاں پہ عمر کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہاں پوچھو اس لیے کہ علم میں زیادہ ہے، فضل میں زیادہ ہے، کرم میں زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پوچھنے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنا دامن چھوڑائے. وہاں پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جب حسین ابن علی مہاجرت کے لیے آمادہ ہیں. یہ ہے نقطہ غور طلب، حسین ابن علی مہاجرت کے لیے آمادہ ہیں، سفر کے لیے آمادہ ہیں، چلنے کے لیے آمادہ ہیں، مگر وہ عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہجرت کیسی ہجرت ہو رہی ہے، یہ سفر کیسا سفر ہو رہا ہے، یہ سفر میں جانے کے لیے حسین ابن علی اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں، اکیلے نہیں بلکہ پورے خاندان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس جس کی نگاہوں کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اپنے آپ کو مشکل میں پا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس سفر کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. عبداللہ ابن عباس کو اگر حسین مشن سمجھنے میں دشواری ہے تو اگر آج کا مسلمان اس مشن کو سمجھنے میں ناکام نظر آتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سفر کو سمجھنے کے لیے مفسر قرآن ہونا کافی نہیں تھا، اس سفر کو سمجھنے کے لیے محدث ہونا کافی نہیں تھا، اس سفر کو سمجھنے کے لیے صحابی بننا کافی نہیں تھا، اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے معیت چاہیے تھی جو کسی اور کی نہیں تھی، وہ وہی تھی جو حسین کی رسول سے تھی، رسول کی حسین ابن علی سے تھی. یہ ہمارے پاس وہ فکری اساس ہے، یہ ہمارے پاس وہ فکری سرمایہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عزت حاصل کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جس موقف پہ قائم ہیں اس پہ ڈٹے رہیے، ایک دقیقے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہ کیجیے. متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سننا سب کو ہے، سننا سب کو ہے، یہ طریقہ ہے، یہ حکمت ہے، اور اسی طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے. ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے گفتگو کی ہو اور ہم نے اس کی گفتگو کو قطع کر دیا ہو. یہ ہم نہ ہمارا طریقہ تھا ہے نہ ہمارے آئمہ کا یہ کبھی طریقہ رہا. گفتگو کو پورا سنا ہے اور اس کے بعد جو جواب معقول دیا جا سکتا ہے اس کی فکر کے تعلق سے اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ اگر میں تذکرہ کر رہا ہوں عبداللہ ابن عباس کا تو یاد رکھیے 60 ہجری میں سپیریئر اتھارٹی ہیں عبداللہ ابن عباس. یعنی ایسا ہے کہ حکومت وقت نے یہ کہا کہ دیکھو بیعت اگر لینا ہے تو کچھ لوگوں کے نام ہیں، ان ناموں کو سامنے رکھو اور اس کے بعد ان سے بیعت لینے کی کوشش کرو. عمر ابن خطاب کے گھرانے کا کوئی آدمی اگر محترم ہوتا ہے، یا عباس ابن مطلب کے گھرانے کا کوئی آدمی محترم ہوتا ہے یا کوئی اور گھرانہ ایسا ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ بڑے محترم گھرانے تھے سب اپنے مقام پر، مگر بیعت لینے والے یہ جان رہے تھے کہ سب کسی نہ کسی منزل پر اس بیعت میں شامل ہو جائیں گے الا ایک کے جس کا نام حسین ہے، وہ اس میں شامل ہونے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ فقط ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حسین کسی سیلف پروکلیمیشن کے لیے، حسین اپنے آپ کو منوانے کے لیے، حسین اپنے آپ کو جتلانے کے لیے، حسین اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے نکل نہیں پڑے تھے، بلکہ حسین ابن علی نے اس سفر کو اختیار ہی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ کاہے کے لیے جانا ہے، کتنا ضروری جانا ہے. بے اختیار کہا دیکھو تم نے تو یہ پوچھ لیا، مگر یاد رکھو کہ میں اس سفر کو نہ نام و نمود کے لیے اختیار کر رہا ہوں، نہ اپنے بڑائی کے لیے اختیار کر رہا ہوں، نہ فساد کی غرض سے اختیار کر رہا ہوں، نہ ظلم کے تعلق سے سفر کو اختیار کر رہا ہوں. میرے پیش نظر، جملہ یاد رکھیے، میرے پیش نظر یہ سفر ہے تو فقط ایک مقصد، ایک پرپز ہے، اور وہ کیا پرپز ہے؟ اصلاح ہے امت جد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر المومنین ہوں یا حسین ابن علی ہوں، جب کبھی کسی نے اپنے موقف کی وضاحت پیش کی ہے تو فقط یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھو اس میں ہمیں اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے، ہم جس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ سیرت و سنت سرکار رسالت مآب ہے. یاد رکھو عبداللہ ابن عباس نہ فساد کی غرض سے، نہ نام و نمود کے لیے، نہ کسی حوالے سے ظلم و بربریت کے تعلق سے، نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اب اصلاح کا وقت آ گیا ہے. 60 ہجری ہے، یعنی کیا کوئی ہسٹورین آپ کے سامنے ایسا ہے، کوئی تاریخ کا لکھنے والا آپ کے سامنے ایسا ہے جو بتائے کہ ایسا پیغام جس کو قیامت تک کے لیے رہ جانا ہے، اس پیغام کا عالم یہ ہوا کہ 49 برس میں، ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، اس میں وہ فساد پیدا ہو گیا، وہ تغیر پیدا ہو گیا، وہ تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں، جس کے سبب ایک مرتبہ حسین کو اٹھنا پڑا، محمد کے گھرانے سے ایک حسین عزم مصمم لے کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اگر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، دین کے نام پر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، میرے ابو جد کے دین کے نام پر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، کہیں کوئی یہ کہے کہ ابراہیم کے نام پر ہو رہا ہے تو ہی غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ سلسلہ انبیاء میں آدم سے لے کے خاتم تک کوئی الگ نہیں ہے، ان کا الگ کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی الگ کوئی تحریک نہیں ہے، ان کا الگ کوئی دین نہیں ہے، یہ دین قیم ہے، رہ جانے والا دین ہے، باقی رہنے والا دین ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی کوئی تغیر ہو رہا ہے تو اس کو درست کر دیا جائے گا. یاد رکھو عبداللہ ابن عباس، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھا چکا ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اصلاح سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ لفظ اصلاح یہ بتا رہا ہے مصلح حسین ہے، مفسد یزید ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دو اگر مصلح ہوتے تو عدل کے خلاف تھا امام کے کہ کہتے کہ نہیں وہ بھی میں بھی نہیں. بتایا فقط اس لیے کہ دیکھو میں مصلح ہوں، میرے علاوہ جو اپنے آپ کو حکومت پہ دیکھ رہا ہے اور حکومت میں پا رہا ہے وہ مصلح نہیں ہے، وہ فساد برپا کر رہا ہے، وہ مفسد ہے. دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، وامر بالمعروف و ناہی عن المنکر و اسیرو بسیرت جدی و بسیرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ فقرے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیان کیا کہتے ہوئے کہ دیکھو یاد رکھو میرا کام معروف کا حکم دینا ہے, میرا کام منکرات سے روکنا ہے, فحشا سے روکنا ہے, برے کاموں سے مجھے روکنا ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام ہے. یہ حسین کو کام دینے والا حکومت کا کوئی ذمہ دار عہدے دار نہیں تھا, یہ من جانب اللہ تھا جو فیض حسین تک پہنچ رہا تھا. حسین آپ کا کام ہے کہ آپ معروف کا حکم دیں, آپ کا کام ہے کہ آپ منکرات سے روکیں, اور اس کے بعد کہا کہ معروف ہو منکر کا حکم اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو یہ کہنے کی قابل ہو جائے اور اس منزل پر آ جائے کہ میں محمد کے راستے پر چل رہا ہوں, میں سیرت محمد پر چل رہا ہوں, میں سنت محمد کو اختیار کر رہا ہوں, میں اپنے باپ کی سیرت پر چل رہا ہوں, تنہا اپنے جد کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تاریخ کو روا روی میں پڑھنے والے جب ان تاریخوں میں تذکرہ کرتے ہیں تو فقط امام حسین کا تذکرہ قائم کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب سے نسبت جوڑ کے گفتگو کو آگے بڑھا دیتے ہیں. حسین ابن علی نے جاتے جاتے عبداللہ ابن عباس سے کہا دیکھو یہ سیرت نہ صرف یہ کہ میرے نانا کی سیرت ہے, یہ میرے بابا کی بھی سیرت ہے. نانا کی سیرت سے بابا کی سیرت مختلف نہیں تھی, کہیں تصور میں نہ بات آ جائے کہ 11 ہجری تک کی سیرت کا سلسلہ کچھ اور ہے, 40 ہجری تک کا سلسلہ کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے. تاریخ کو مربوط کیا ہے حسین ابن علی نے, احسان ہے حسین کا. ایک ایک فقرے کو ذہن میں رکھیے, احسان ہے. اگر اس گیپ کو پلگ ان نہیں کرتے حسین ابن علی تو خدا کی قسم دنیا یہ کہتی کہ ہاں علی خلفاء میں سے خلیفہ تھے, براہ راست حسین مربوط ہو جاتے سرکار رسالت مآب سے, مگر اپنے باپ کا تذکرہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے اس لیے کیا تاکہ آنے والا وقت اور آنے والا ہسٹورین یہ کہہ سکے کہ محمد کی سیرت ہی اصل میں علی کی سیرت ہے, علی کا طریقہ ہی اصل میں محمد کا طریقہ ہے. دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, ان دونوں کی سیرت پہ چلنے والا چاہیے. جب تک ان دونوں کی سیرت پہ کوئی نہ چلے گا اس وقت تک نہ دین تک پہنچ سکتا ہے, نہ دنیا تک پہنچ سکتا ہے, نہ کوئی ہدایت کی صورت قائم ہو سکتی ہے, نہ کسی صورت راہ کو معین کیا جا سکتا ہے. اور بے اختیار انتہا میں عبداللہ ابن عباس سے بس اتنا کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس اب جو کوئی بھی مجھے قبول کرتا ہے تو گویا اس نے حق کو قبول کر لیا. یہ حسین کی قبولیت نہیں تھی, یہ حق کی قبولیت تھی, یہ حق کی کل قبولیت تھی. اب حق کا ترجمہ انگریزی کے ٹرانسلیٹرز نے دا ٹروتھ کر دیا, حق کا ترجمہ اردو کے ٹرانسلیٹرز نے سچائی کر دیا. یہ دو لفظ میں سمجھتا ہوں یہ کسی مقام اور کسی منزلت کے ہیں ہی نہیں. حق کو سمجھنے والے جب تک اس حق کو الحق سے مربوط نہ کر دیں اس وقت تک یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. بے اختیار کہا دیکھو دیکھو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْحَقِّ, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے جو حق کے لیے جس کا کام جس کا نام اگر استعمال کیا جانا ہے تو یاد رکھو اس سے بہتر کوئی اس لفظ کے تعلق سے سزاوار ہے ہی نہیں. یہ لفظ کسی اور پر جچتا ہی نہیں. میں ہوں حق کی راہ پر چل رہا ہوں, حق کے راستے پر بلا رہا ہوں, حق کے جادے پر بلا رہا ہوں, مگر یاد رکھو میں جاتے جاتے تم سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں حاکم ہوں. قصہ مختصر کیا, بات کو تمام کیا, عبداللہ ابن عباس سے کہا وہ ہوا احکم الحاکمین, کسی کا حکم نہیں چلتا سوا اس کے حکم کے, کسی کا فیصلہ صادر نہیں ہوتا سوا اس کے فیصلے کے. وہی حاکم اعلی ہے, وہی فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے حسین کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا ہوگا، حسین کو سمجھنے کے لیے نبوت و رسالت کو سمجھنا ہوگا، اور حسینی پیغام کو ہمیشہ کے لیے سمجھنے کے لیے معاد تک سمجھنا ہوگا، قیامت تک کے تصور کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ اعلان حق ہوتا ہے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نہ ہو وہاں پہ حق کے معنی ہی کچھ نہیں رہ جاتے۔ حسین نے توحید سے لے کے قیامت تک کے اسلامی پرنسپلز کو انٹیکٹ کر دیا، کمبائن ٹوگیدر کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا کہ تنہا توحید کا نعرہ مارنا، تنہا رسالتوں کے اسیر ہونا، تنہا معاد کی گفتگو کرنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس میں سنکرنائز نہ ہو جائے پورا تصور۔ توحید توحید ہی کے ساتھ یقیناً عدل کا تصور ہے، ظلم کا تصور نہیں ہے، یہی تو فرق تھا جس کو زمانے کے تعلق سے بتایا، ایسا نہیں توحید توحید کے بعد بے اختیار رسالت نہیں، یہ اس کی عدالت کا نتیجہ ہے کہ رسالت ہم تک آئی ہے، وہ اگر ظالم ہوتا تو رسالت کا سلسلہ ہم تک نہ پہنچتا، فقط اس کا حکم آتا، مگر وہ حکم اس نے اس طرح سے نہیں دیا، اس نے کہا نہیں تم میں بھیجوں گا، تمہاری طرح ہی کے لوگ بھیجوں گا، مگر اپنے فیض کا مرکز بنا کر، اپنے فضل کا مرکز بنا کر، اپنے علم کا محور بنا کر، اور اس کے بعد تم سے یہ کہوں گا بتاؤ کیا یہ تم ان کی پیروی نہ کرتے، بتاؤ کیا تم ان کی اتباع نہ کرتے، بتاؤ کیا تم ان کی اطاعت نہ کرتے۔ یہ اس کے عدل کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں انبیاء آتے رہے، یہ اس کے عدل کا نتیجہ تھا کہ نبوت کو تمام ہونا تھا، امامت کو قیامت تک کے لیے رہ جانا تھا، یہ اس کے عدل کا نتیجہ تھا کہ قیامت میں حساب کتاب پرسش میزان اعمال سب کچھ اس تعلق سے جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ یہ پورے تصور کو حسین ابن علی نے پیش کیا، مگر عالم جبر یہ ہے کہ جہاں پہ ولید یہ کہہ رہا ہو کہ بیعت چاہیے، اور بیعت اس طرح سے چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیعت نامنظور ہو تو حسین کا سر حاضر کر دیا جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک وہ فاسق، ایک وہ فاجر کہ جس کے متعلق کہا کہ جو شارب الخمر تھا، جس کے متعلق یہ کہا کہ جو سیئات میں مبتلا تھا، جس کے متعلق یہ تھا کہ وہ کفر و طغیان پر آمادہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ اس انداز سے پیش کیا کہ دنیا نے کہا اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، محمد کا گھرانہ ایک طرف، آل سفیان ایک طرف، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ محمد کا گھرانے کا آخری فرد، وہ آخری چشم و چراغ جو فیض پنجتنی کی نمائندگی کر رہا تھا، ایک مرتبہ بڑھ کے اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور 61 ہجری یعنی ابھی آغاز نہیں ہے، یہ 60 ہجری ہے، 28 رجب کے نزدیک تاریخ ہے، ایک مرتبہ قبر نبی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، آج ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، آج ریکارڈڈ دستاویز موجود ہے کہ جہاں پہ باقاعدگی سے نانا سے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ عزیزو اس بات کو ذہن نشین کر لو، محمد زندہ ہے، محمد مردہ نہیں ہے، محمد جی رہا ہے، محمد مرتا نہیں ہے، محمد سنتا ہے، محمد سمجھتا ہے، محمد جاگتا ہے، محمد روتا ہے، محمد سر کو پیٹتا ہے۔ یہ وہ محمد ہے جس کا تذکرہ کرنے کے لیے حسین گئے، تعویذ قبر سے لپٹے اور بہت نزدیک ہو گئے، بہت نزدیک ہوئے، اور بے اختیار دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اور یہی تو کہا تھا اللہم ھذا قبر نبی، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ اور تعارف کیسے کرایا؟ انا ابنو بنت نبی، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار الہی حضرنی ما قد علمتا، حضرنی من الامر ما قد علمتا، پروردگار میرے سامنے وہ وقت آ گیا جس کو علم ہے، یہ حسین ابن علی ہیں، یہ حسین ابن علی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں سرکار رسالت مآب کی قبر پر، اور آواز دے رہے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو، یہ کہہ کر کہ مالک پروردگار میرے پیدا کرنے والے بس سن لے کہ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جو مجبوری کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، حسین ابن علی سے مجال نہیں ہے کسی کی بڑھ کے پوچھے آپ کیا جانتے ہیں کہ علم الہی میں کیا وقت آ گیا، آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کیا وقت آ گیا. دنیا کی مجال نہیں ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہاں علم الہی کا اگر علم ہے تو فقط حسین ابن علی کو ہے، یہ وقت آ گیا. بے اختیار کہا پروردگار یہ وہ وقت ہے جس کا تجھ کو علم ہے. اور پھر اس کے بعد ذرا نانا کی قبر سے نزدیک ہو گئے اور نزدیک ہو کے کہا قزنی الیک، مجھے اپنے پاس بلا لو نانا، مجھے اپنی قبر میں چھپا لو نانا، مجھے اپنی قبر میں لے لو نانا، میں بہت تنگ آ چکا ہوں. انہم زیعونی ولم یحفظونی، نانا اس امت نے میری حفاظت نہیں کی، نانا اس امت نے میری محافظت نہیں کی، نانا اس امت نے میرا خیال نہیں رکھا، نانا اس امت نے مجھے ضائع کر دیا. یہ حسین کے لفظ ہیں. قبر نبی پر شکوہ ہے حسین کا، قیامت تک کے لیے یہ شکوہ رقم کر دیا ہے حسین نے. آج کوئی مجلس نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ حسین کے اس شکوے کا تذکرہ کوئی نہ کرے کہ قبر نبی یہ مطہر پہ کھڑے ہو کے کہا آپ کی امت نے میری محافظت نہیں کی. میں محفوظ کیے جانے کے قابل تھا نانا، میں میری حفاظت کی جانی چاہیے تھی نانا، نانا میں قرآن سے الگ تو نہیں تھا نانا، نانا میں قرآن سے مختلف تو نہیں تھا نانا، کیا جو قرآن کہہ رہا تھا وہ میں نہیں کہہ رہا تھا نانا، نانا میرا عالم تو یہ تھا کہ میں قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا، مگر انہوں نے تو قرآن کے قرطاس کو ضائع کر دیا، انہوں نے قرآن کے اوراق کو تباہ کر دیا، انہوں نے قرآن کی حرمت ہی نہیں کی. یہ قرآن قرآن ناطق تھا، یہ قرآن بولتا ہوا قرآن تھا، ایسا قرآن کہ شکوہ کر رہا ہے وہاں پہ. بے اختیار جب شکوہ بڑھا تو سرکار رسالت ماب کی آواز آئی یا حسین اخرج الی العراق، حسین نکلو نکلو، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں قتل کیا جاؤ. کسی نے پوچھا کون محمد ابن حنفیہ نے کہ بیویوں کو تو چھوڑتے جائیے، ان اللہ قد شاء ان یراہن سوایا، محمد حنفیہ سے کہا سنو بھائی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ بیویاں اسیر ہوں، ان بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں، ان بیویوں کو قید میں لے جایا جائے. یہ ہے وہ تصور جس کے ساتھ حسین آگے بڑھ رہے ہیں. کہنے والے نے کہا تھا نا گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، شیشہ فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے. یہ کہہ کے خدا حافظ کہا ماں کی قبر پہ آئے، ایک مرتبہ آزاداروں محرم کا استقبال کرنے والوں اس منظر کو بھی محفوظ کرو، ماں کی قبر سے آگے حسین لپٹ گئے. لپڑ کے دیکھیے یہ کون ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جو جتنے آج یہاں بیٹھے ہیں نا ان کے لیے دعا کرتی ہے، احبائی تبکونا علی الولد الغریب الذی لیس الابواہ فی الدنیا، ہائے ہائے روتے ہو میرے بیٹے پر، جانتی ہوں ہاں رو اس لیے کہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ. یہ وہ ماں ہے، ماں سے آ کے حسین لپٹ گئے، لپٹ گئے، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. عجب نہیں کہ فاطمہ زہرا کی آواز آ
بھائیو حسین، کیا اس دن کے لیے چکی پیس پیس کے میں نے تجھے پالا؟
چکی پیس پیس کے حسین کو پالا ہے فاطمہ زہرا نے، اور وہ رخصت طلب کر رہا ہے بیٹے کی، یہ ماں ہے نا ماں، کیا انتظام کیا؟ پھر سن لیجیے، ہاں بلاؤ، میرا ابا سے دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے تجھ پہ، میں صدقے اس پر، شکم غیر سے ہے کون؟ وہ ہے میرا پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ عباس تک آواز گئی کہ فاطمہ زہرا نے بلایا ہے، فاطمہ زہرا نے بلایا ہے۔ آگے عباس نے کیا کیا؟ آگے سر رکھ دیا عباس نے پائین مزار۔ آئی زہرا کی آواز، تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر تجھے میں کرتی ہوں پیار۔ دھیان، بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرے شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ دیکھیے انتظام ہے فاطمہ زہرا کا، آج اب کہیں حسین کے ساتھ عباس کا ذکر آتا ہے تو یہ وصیت ہے زہرا کی، عباس الگ نہیں ہو سکتے حسین سے۔ دنیا کہہ رہی ہے حسین نے علم دیا تو مربوط ہوئے، نہیں، فاطمہ کا انتظام ہے عباس، فاطمہ کا انتظام ہے عباس۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ایک مرتبہ گئے، آمادہ ہو رہا ہے قافلہ چلنے کے لیے، کل رخصت پڑھوں گا شہزادی کی، مگر آج صرف اتنا کہوں، وہ عباس وہاں سے اٹھے اور جا کے ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی ام البنین کے قدموں میں سر رکھ دیا، بیٹے کے سر کو اٹھا کے ماں نے کلیجے سے لگایا، اور ماں نے کہا عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار۔ عباس دیکھو، عباس تمہارا دم نکل جائے، تمہارے بھائیوں کو دم نکل جائے، مگر فاطمہ کے لال کو کچھ نہ ہو۔ تاریخ نے لکھا، مورخ نے لکھا، راوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب قتل کی اطلاع پہنچی ہے مدینہ، اور کسی نے جا کے کہا حسین مارے گئے، تو ام البنین نے بے اختیار کہا کیا میرا عباس بھاگ گیا تھا؟ کیا میرا عباس چلا گیا تھا؟ راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نہیں شہزادی، نہیں، حسین اس وقت تک سلامت تھے جب تک عباس اور ان کے بھائی جی رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سیاہ چادر کو اٹھایا، جنت البقیع کے قبرستان میں گئی، فاطمہ زہرا کی قبر میں بیٹھ کے گئی، شہزادی قیامت کے دن گواہی دیجئے میرا عباس بھاگا۔
حسین، 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 حسین۔